کو دنیا کے غریب عوام کی جو سوچ ہے اس کے قریب لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو ایک تاثر ہے کہ امریکہ ایک بہت طاقتور ملک ہے اور اس نے ایک چھوٹے سے ملک کیوبا کے گرد گھیراؤ کیا ہوا ہے اور اس کی اقتصادی ناکابندی کی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے کیوبا غربت ہوئی پھیل رہی ہے, تو اس تاثر وہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ رات گئی بات گئی, وہ جو سوشلسٹ کمیونسٹ حکومتیں جو تھیں انہوں نے تاریخ میں جو اپنا کردار تھا وہ تو ادا کر دیا, اس کی وجہ سے دنیا بھر کے لوگوں کو لیکن ان کی جو ان کا جو تسلط ہے ان کی ون پارٹی رول کے اندر جو تشدد ہے اور انسان وہاں دبایا جاتا ہے اس کا بھی ازالہ ہو سکے اور کیوبا میں ایک نئی سوچ پیدا ہو سکے, ایک جمہوری مکالمہ شروع ہو سکے, ایک بات چیت کیوبا کے عوام آپس میں کر سکیں اور کیوبا کے عوام جو ہیں وہ اپنے لیے ایک نئی جمہوری جو وہ تلاش کر سکیں.
اوکے, ہمارے ساتھ رہیے طلعت رشید صاحب. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب نے جو وجوہات بتائی ہیں جس کی بنیاد پر صدر اوباما جو ہیں وہ کیوبا سے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی لائے ہیں, اس کو آپ کہاں تک اس میں آپ کو نظر وزن نظر آتا ہے, کیونکہ ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے 1920 سے کیوبا کے جس حالات کیوبا کے اندر جن حالات سے وہ نالا تھا اور اس پہ اعتراضات کر رہا تھا وہی حالات آج بھی کیوبا کے اسی طرح ہیں. اظہار آزادی وہاں پر نہیں ہے, سیاسی مخالفین جو ہیں وہ جیلوں میں ان کو بند کیا جاتا ہے, بلکہ صدر اوباما کے دورے سے کچھ منٹ پہلے کی کہا جاتا ہے کہ جو وائٹ لیڈیز ایک وہ ہے آرگنائزیشن ان کے لوگوں کو پکڑا گیا اور جیلوں میں ڈالا گیا. تو کہاں تک آپ صحیح اس کو سمجھتے ہیں اور کیا اس سے پہلے جو امریکہ کی پالیسی تھی وہ غلط تھی اور اب امریکہ جو ہے وہ درست سمت میں جا رہا ہے؟
شکریہ بہت بہت انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ ایک ویری گڈ ول جیسچر ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک امریکہ جو ہے وہ کسی سوشلسٹ کنٹریز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا, یہ اس کی پالیسی ہے. اس کا اظہار آپ نے دیکھا کہ ریپبلکن سینیٹر جیسے روبیو جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا کہ وہاں اپنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں اور اوباما صرف اپنی سائڈ سے یا ڈیموکریٹک پارٹی کا ویو لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں. حالانکہ یہ کسی حد تک اچھا اسٹیپ ہے لیکن اوور آل اس کو ریپبلکن پارٹی کی طرف سے اچھا نہیں دیکھا جا رہا, اسی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہیومن رائٹس وائلیشنس ہیں پلس جو ان کے ایلائز ہیں امریکن کے وہ بھی اس کو پسند نہیں کر رہے, تو اسی وجہ سے یہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے کہ ہم امریکہ کو اس کیوبا کو ہم کیوں اتنی اس کے تعلقات کیوں اچھے کر رہے ہیں جو کہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتا ہے, ان کے لوگوں پہ سپریشن ہوتی ہے, سوشلسٹ کنٹری ہے, تو یہی ساری وجوہات ہیں.
اوکے, آپ کی جو پارٹی ہے اس کے ریپبلکن پارٹی اس کے اندر بھی کافی جس طرح آپ نے کچھ نام بھی لیے ہیں بعض ایسے رہنما ہیں جو اوباما صاحب کی اس پالیسی کے خلاف ہیں, مین ان کے جو بڑے بڑے تحفظات ہیں وہ کیا ہیں؟
وہ مین یہ ہے جو سب سے بڑا ہے نا, ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے دیٹس نمبر ون, اور دوسرا جو ہے یہ کیوبن جو لوگوں کے انٹرسٹ ہیں یا امریکن انٹرسٹ وہاں پہ اتنا نہیں ہے. وہاں پہ جیسے یو ایس ریپرزینٹیو آپ نے سنا ہوگا کیتھی جو ہے کیتھی کیسٹرز جو ان کے ساتھ گئی ہیں اور انہوں نے بھی اسی انڈائریکٹلی اس کا ذکر کیا, اور ایک دو فلوریڈا کے جو جن کا ساؤتھ امریکن کنٹری سے تعلق ہے یا وہ ان کے پیرنٹس وہاں پہ پکڑے ان کا بھی یہی ہے کہ فیڈرل کاسٹو کی جو گورنمنٹ ہے اس نے لوگوں پہ بہت ظلم کیا ہے, ابھی بھی وہاں پہ اتنی فریڈم نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے اور امریکہ اس بات کے خلاف رہتا ہے ہمیشہ. اب ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ اس کا جو بھی ہے اس کو جو بھی یہ کیا کہتے ہیں سنیریو چل رہا ہے اس کی فیور میں ہے, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پارٹی لائن پہ جو سینیٹرز ہوتے ہیں یا جو کانگریس مین ہوتے ہیں وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہماری پارٹی کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے.
اوکے ٹھیک. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, جس طرح صدر اوباما بھی کیوبا جانے سے پہلے کئی بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ تعلقات کی بحالی سے کیوبا میں جمہوریت جو ہے وہ آ سکتی ہے, یہ الگ بات کہ کیوبا اس کے لیے کہاں تک تیار ہے اور مثبت تبدیلیاں جو ہیں وہ آ سکیں گی, لیکن یہاں پہ پھر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اور بھی کئی ایسے ممالک کمیونسٹ ممالک ہیں جن کے ساتھ امریکہ جو ہے ان کے تعلقات زیادہ اچھے نہیں ہے. وینزویلا جو ہے اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ باقی جو کنٹریز ہیں جہاں پہ کمیونزم ہے ان کے ساتھ بھی امریکہ کی پالیسی میں تبدیلی آئے گی؟
میں کیوبا اور وینزویلا اور دوسرے ممالک ہیں ان کی جیو پولیٹیکل سچویشن اور وہ ممالک جس طریقے سے اپنے آپ کو امریکہ سے منسلک کر رہے ہیں یا جس طریقے سے وہ امریکہ سے ڈائیلاگ یا ڈپلومیسی کرنا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ باقی لوگوں باقی ممالک کو بھی اس میں شامل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, اس میں وینزویلا خاص طور پر جو ہے وہ ایک لیڈر کے طور پہ اینٹی امریکہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں وہ آنے کی کوشش کر رہے تھے. کیوبا ایسا نہیں کر رہا. کیوبا کے حالات میں وہ مختلف ہیں. کیوبا کے پاس وسائل نہیں ہیں, تیل نہیں ہے, کیوبا کی اکانومی جو ہے وہ بہت مشکلات کا وہاں صورتحال ہے, اور کیوبا جو ہے وہ کیوبن وہ دے آر رننگ آؤٹ آف آئیڈیاز ایک لحاظ سے.
اوکے, وہ بات صحیح ہے. اکانومی جو اقتصادی حالات ہیں وہ ڈفرینٹ ہے. اب آپ نے بتایا کہ یہ ڈفرینس ہے ان ممالک میں, لیکن پھر ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ امریکہ اور کیوبا کو اگر دیکھیں تو ان کے جو اکنامک ڈائنامکس ہے وہ بھی ایک جیسے نہیں ہے. وہاں پہ ایک کمیونزم ہے, یہاں پہ کیپیٹلزم ہے. تو پھر کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریلیشن شپ میں جو گروتھ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کس طرح ہوگی؟
وہ آہستہ آہستہ سوشلزم جو ہے وہ اس میں کیپٹلزم آنا شروع ہو جائے گا. اس کا ایک ماڈل جس طرح چائنا ہے کہ چائنا نے وہی کمیونسٹ پارٹی جس نے جو انقلاب لے کے آئے تھے وہی اب دنیا کے سب سے بڑے کیپٹلسٹ بنے ہوئے ہیں. تو کیوبا بھی کسی حد تک جو ہے وہ ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کر سکتا ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کے پاس رہے اور اقتصادی پابندیاں جو ہیں وہ ایسا کم کی جائیں اور وہاں باہر سے انویسٹمنٹ ہو اور اس سے ایک نیا طبقہ پیدا ہو, ایک مڈل کلاس پیدا ہو, اور مڈل کلاس جو ہے وہ پروڈنٹ ہو. مڈل کلاس یہ دیکھ کہ ہمیں سیاسی استحکام بھی چاہیے, معاشی استحکام بھی چاہیے, اور ان دونوں رسیوں کو پکڑ کے وہ اپنا سفر جو ہے وہ آگے کریں. تو اگر یہ اس طرح سے ہو جائے تو یہ جو کیوبا کا حکمران طبقہ ہے یا حکمران پارٹی ہے اس کے لیے بھی مناسب ہے. اس کی دوسری جو اس کے ڈائمیٹریکلی جس کو کہتے ہیں کہ 180 درجے اپوزٹ سچویشن یہ ہے کہ کیوبا میں ایک اور اسی طرح کا انقلاب آیا ہے جس طرح کے مشرق وسطی میں جس طرح کے انقلاب آئے ہیں, اور وہاں اسٹیٹ اسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے, اور اس سے جو مشکلات لوگوں کو پیدا ہوں گی اس کی مثالیں آپ کو مڈل ایسٹ میں مل سکتی ہیں. تو اس لیے امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ ایٹ لیسٹ صدر اوباما یہ نہیں چاہتے کہ کیوبا میں کچھ اس طرح سے تیزی سے ایسی کوئی تبدیلی آئے جس سے حکومتی ڈھانچہ گر جائے اور ایک افراتفری کا عالم پیدا ہو جائے, اور اس افراتفری کو دوبارہ سمیٹنے میں اور نئی مملکت کھڑی کرنے میں, نئی ریاست بنانے میں, نئے ادارے بنانے میں جتنے سال لگیں اور اس افراتفری کے جو مسائل ہوں گے وہ امریکہ تک بھی آئیں گے. تو ایک پروڈنٹ جو ایک قابل عمل یا ڈوئبل یا ایکشنیبل جس کو بزنس کی زبان میں کہتے ہیں وہ اسٹریٹجی یہی ہے کہ آہستہ آہستہ سوشلسٹ جو کنٹرول ہے اکانومی کا اس کو ختم کر کے ایک مکسچر آف کیپٹلزم اور سوشلزم لایا جائے جس طرح کے مثلا پاکستان میں ہے, انڈیا نے اسی طرح کیا, اور دوسری جو اس کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے اس میں آہستہ آہستہ ایسی تبدیلیاں کی جائیں اور جن تبدیلیاں.
جی ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کافی پر امید آپ نظر آ رہے ہیں صدر اوباما کی طرح اور ڈیموکریٹک پارٹی کے دیگر جو لوگ ہیں ان کی طرح کہ یہ تبدیلی جو ہے, چونکہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ کیوبا تیار نہیں ہے, لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے ایک دن وہاں پہ آئے گی دیکھنے میں. آپ دونوں مہمان ہمارے ساتھ رہیے. کوئکلی کچھ کالرز کو ہم سنتے ہیں. مرید خان میاوالی سے. جی السلام علیکم مرید صاحب.
السلام علیکم جناب، درود خیر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ اوباما صاحب کیا گوانتانامو جیل کو ختم کرنے والے ہیں، یا دوسری بات یہ ہے کہ کیا حکومت کیوبا اور امریکہ کے حکمرانوں کے ساتھ کوئی خفیہ بات چیت ہوئی ہے کہ وہ عوام کو بنیادی حقوق دیں گے؟
ٹھیک، بہت اچھا سوال، اوکے، بہت شکریہ آپ کا. آپ ہی سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب، آج جو پریزیڈنٹ اوباما ہے وہ کیوبا کے جو صدر ہے راؤل کیسٹرو، ان سے وہ ملاقات کریں گے. جو کیوبا کی وزارت خارجہ ہے، وہاں کے جو عہدیدار ہیں، وہاں سے جو بیانات آ رہے ہیں، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں اور دیگر ایشوز جن پہ کہ امریکہ کو تحفظات ہیں، وہ اس ملاقات میں اس پر بات نہیں ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں، صدر اوباما ان ایشوز کو اٹھائیں گے ان کے ساتھ ملاقات میں؟
میرے خیال میں صدر اوباما ان معاملات کو اٹھائیں گے، لیکن دنیا میں جو نعرے بازی کی جو صورتحال ہے، اس میں کیوبن جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ پاکستان میں مروج پوائنٹ آف ویو سے بہت مطابقت رکھتا ہے. کیوبن جو آفیشلز ہیں وہ گوانٹانامو بے میں جو قیدی ہیں ان کو جس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، یہ جو تاثر ہے اس کو امریکہ کے سامنے لے کے آتے ہیں. جب امریکن حکام جب بات کرتے ہیں کہ کیوبا میں جبر ہے، تسلط ہے، لوگوں کو قید کیا جاتا ہے، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں، کوئی پریس نہیں، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، تو کیوبن وہ گوانٹانامو بے کا ذکر لے کے آ جاتے ہیں. تو یہ اس لحاظ سے جو ایک اخلاقی برتری امریکہ کو ہونی تھی اگر گوانٹانامو بے نہ ہوتا تو وہ جو ہے وہ کسی حد تک ڈیلیوٹ ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے. لیکن صدر اوباما کی یہ خواہش ہے کہ گوانٹانامو بے کے سارے قیدی جو ہیں وہ واپس چلے جائیں اور یہ کیمپ جو ہے وہ بند ہو جائے یا اس کیمپ کو امریکہ میں لایا جائے. اب کیوبا کی ایک اور بھی ان کی ایک خواہش، وہ یہ چاہتے ہیں کہ گوانٹانامو بے کا جو علاقہ ہے، جو زمین ہے، وہ بھی کیوبا کو دے دی جائے. تو وہ جو بات ہے وہ صدر اوباما کے بس میں نہیں ہے اور کسی ایک پریزیڈنٹ کے بس میں نہیں ہے، وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کا ایک تاریخی اور ایک اور بہت سارے اس کے قانونی انٹرنیشنل قانون کے لحاظ سے بہت سارے پہلو ہیں، وہ جو ہونے والا نہیں ہے. لیکن یہ باتیں جو ہیں کیوبن افسران کو کچھ اتنا دے دیتی ہیں جب وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو امریکہ سے جو کرٹیسزم ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہ اپنا کرٹیسزم سامنے لے کے آتے ہیں.
اوکے، ڈاکٹر روہیل صاحب ہمارے ساتھ رہیے، نیکسٹ سیگمنٹ پہ بھی ہم آپ کو روکنا چاہیں گے. اس کے لیے طلعت رشید صاحب آپ سے میں آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو تعلقات کی بحالی ہے، مختصراً بتائیے گا اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا اور کیوبا کو کیا فائدہ ہوگا؟
جو سب سے امریکہ کو جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا بہت سے کیوبن جو یہاں پہ امریکہ میں رہتے ہیں ان کے آنے جانے میں بہت سہولتیں ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی ریمیٹنس ہوتی ہیں ہر سال کتنی ہزاروں لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہیں، وہ انکریز ہوگی. اس سے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوگا، لیکن وہاں ان کے اندر بھی جو سوشلسٹ پارٹی ہے، آرمی والے ہیں، یا جو ریلیجیس لیڈرز وہاں پہ جو بھی ہیں، جو لوگ یہ سوشلسٹ ریفارمز دے کے سوشلسٹ آپ کیا کہہ سکتے ہیں انقلاب لے کے آئے تھے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ تعلقات ہی ہوں، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جب ٹیک اوور کر لے گا تو وہ امریکن آف کورس وہ اپنی پالیسی جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو پرسو کرے گا، اور جو لوکل کمیونٹی نہیں چاہتی کہ ایسا ہو. حالانکہ کچھ لوگ، کچھ لیڈرز ان کے چاہتے ہیں کہ جو فائنینشیل مارکیٹ ان کے لیے کھل جائے گی جو اب تک نہیں کھلی، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر بھی کافی جو چپلش ہے جو اس میں ہنڈرنس بنے گی.
بے حد شکریہ آپ کا طلعت رشید صاحب. اور سامعین ابھی یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ کل صدر اوباما جو ہے براہ راست ٹیلی ویژن کے ذریعے کیوبا کے عوام سے خطاب کریں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کیوبا میں دو طرح کے عوام سے مخاطب کل ہوں گے. ایک وہ عوام جو رائل کیسٹرو کی حکومت ہے اس کے خلاف ہیں، وہ ان کے خلاف ان کی حکومت کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے خلاف وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں. تو وہ اس میں بیلنس صدر اوباما کس طرح رکھیں گے، اس پہ یہ کل ان کے خطاب کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس کے علاوہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ صدر اوباما کا یہ آخری سال ہے, اس کے بعد جو بھی حکومت آتی ہے اس کے بعد آیا امریکہ کی کیوبا سے متعلق یہ پالیسی جو ہے یہ کنٹینیو رہے گی یا نہیں رہے گی, یہ بھی ایک کویسچن ہے. آئندہ بھی اس پہ بات ہوگی اس ٹاپک پہ, کیونکہ صدر اوباما کا یہ دورہ جو ہے یہ 3 روزہ دورہ ہے. تو لیکن اس وقت پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے, اور پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں جو نیوکلیئر سمٹ ہونے والی ہے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں, اس کی اہمیت پر ہم بات کریں گے موجودہ عالمی تناظر میں. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر عبد الحمید نیر نے پاکستان سے, نیوکلیئر آپ سائنٹسٹ ہیں. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے کچھ دیر کے لیے مزید, لیکن اس وقت ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید, جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے براہ راست. اور ڈاکٹر عبد الحمید نیر صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, ابھی اس ماہ کے آخر میں جو نیوکلیئر ہتھیار کے تحفظ کے حوالے سے اور عدم پھیلاؤ کے حوالے سے ایک کانفرنس یہاں واشنگٹن میں منعقد ہو رہی ہے, تو یہ کانفرنس اگر ہم دیکھیں یہ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب شمالی کوریا جو ہے آج بھی اس نے سمندر میں بتایا جاتا ہے میزائل جو ہیں وہ داغے ہیں, ایران نے جوہری معاہدے کے باوجود کئی بیلسٹک میزائل کے تجربے کیے ہیں, مزید امریکہ کی طرف سے کچھ پابندیاں بھی گزشتہ ماہ اس پر لگی ہیں. جنوبی ایشیا میں اگر ہم دیکھیں تو ہتھیاروں کی دوڑ جو ہے اس میں بظاہر ہمیں تیزی نظر آ رہی ہے. ایسے میں یہ کانفرنسز جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہیں اور یہ کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟
کہ اتنے بہت سے واقعات ہو رہے ہیں اور ہتھیاروں کی دوڑ ابھی بھی لگی ہوئی ہے, اور کچھ ممالک باقی ممالک کے مقابلے میں زیادہ اثردار نظر آ رہے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر یہ جو نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹ ہے یہ ایک مختلف قسم کی ایک پروگرام ہے جو 2010 سے شروع ہوا, پھر بعد 2012 میں ہوا, پھر 2014 میں ہوا, اب 2016 میں ہو رہا ہے. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا 2010 میں وہ یہ تھا کہ نیوکلیئر ہتھیار اور نیوکلیئر سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں جو نیوکلیئر مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگے, کیونکہ اوباما کا اس وقت بھی یہ کہنا تھا کہ دنیا کو سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں ایسے ہتھیار نہ لگے جس سے وہ وسیع پیمانے کے اوپر تباہی پھیلا سکتے ہوں. ظاہر ہے کہ جس قسم کی تباہیاں دہشت گرد پھیلاتے ہیں, جیسے جا کے خود کش حملے کرتے ہیں, جیسے بم پھاڑتے ہیں بازاروں میں, مسجدوں میں, امام باڑوں میں, ٹرینوں میں, سب وے میں, تو ان کے نزدیک زیادہ سے زیادہ تباہی پھیلانا ان کی اپنی سیاسی لحاظ سے شاید مناسب قدم ہے. تو اگر ان کے ہاتھ میں نیوکلیئر ہتھیار کوئی آ جائے, یا یہ کہ نیوکلیئر مٹیریل ایسا آ جائے کہ جس کو عام دھماکے سے پھیلا کر تابکاری کو بہت بڑی جگہ کے اوپر پھیلا کر لوگوں کے اندر انباد کر سکیں, تو اس سے وہ بہت سنسنی پیدا کر سکتے ہیں اور جو وہ توجہ اپنی طرف چاہتے ہیں وہ توجہ ان کو مل سکتی ہے. یہ جو کوشش ہے اس کے تحت یہ نیوکلیئر سیکیورٹی سمٹس وجود میں آئیں, اور اس میں اتفاق ہے کہ تقریباً تمام ہی دنیا کے ممالک میں جو نیوکلیئر جن کے پاس پروگرامز ہیں انہوں نے اتفاق کیا ہے, اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اس کا ایک اہم رکن ہے, اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی بنیادی طور پہ اس کے اندر ایک لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے کہ وہ ٹیکنالوجیکل سپورٹ فراہم کرتا ہے کہ جس کے تحت بہت ممالک اپنے ہاں نیوکلیئر مٹیریل کو اور نیوکلیئر ویپنز کو محفوظ بنا سکے. نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں تھوڑے سے محتاط ہیں لوگ, کیونکہ نیوکلیئر ویپنز کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں وہ سب بڑے خفیہ ہوتے ہیں, ان کو ظاہر کرنے کو نہ امریکہ چاہے گا, نہ روس چاہے گا, نہ چین, نہ پاکستان, نہ ہندوستان. لہٰذا وہاں تو کسی اور کو دخل دینے کی ہرگز بھی گنجائش نہیں ہوگی, لیکن آپس میں ایسی معلومات کا تبادلہ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ معلوم ہو سکے کہ اگر فرض کیا ہم چاہیں کہ اپنے مٹیریل کو سیکیور کریں تو کون کون سی ٹیکنالوجی کس کس قسم کے کام کے لیے اویلیبل ہے اور ہم کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ورکنگ پیپر موجود ہے, اس میں ایکشن پلان موجود ہے اور لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا بھی ہے.
ٹھیک, اوکے. یہ جو مختلف اقدامات جو آپ نے ہمیں بتائی ہیں یا مختلف جو چیزیں ہیں جس کو کہ اپنانے سے ایک ہر ملک جو ہے اپنے جوہری ہتھیار اور ان کو وہ محفوظ بنا سکتا ہے, تو اس ضمن میں پاکستان جو ہے اس کو ہم ایک ذمہ دار جوہری ریاست کہہ سکتے ہیں اس وقت؟
دیکھیے, میں تو اتنا نہیں جانتا تفصیلات, لیکن امریکہ کی حکومت مسلسل رابطے میں رہتی ہے پاکستان کے ان اداروں سے جو نیوکلیئر مٹیریل اور نیوکلیئر ہتھیاروں کا انتظام سنبھالتے ہیں. یہاں پہ وہ مسلسل ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے یہ اعلانات ہیں, ان کے یہ اعترافات ہیں کہ پاکستان نے اس کے انتظامات بخوبی کر لیے ہیں. مجھے نہیں معلوم, میں ان کے الفاظ دہرا سکتا ہوں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے بخوبی کر لیے ہیں تو شاید ہمیں ماننا چاہیے.
اوکے, ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, ہمیں یاد ہے کہ گزشتہ سال بھی امریکہ میں موجود کچھ تھنک ٹینکس جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہر سال 20 جوہری ہتھیار جو ہے وہ بناتا ہے, اور اس کی یہ رفتار اگر جاری رہی تو پاکستان جوہری ہتھیار بنانے والے ممالک میں اس کا تیسرا نمبر آ جائے گا. کافی تحفظات کے اظہار کیا جا رہا تھا, ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری جو ہے بشمول امریکہ کے وہ کافی مطمئن نظر آ رہی ہے. کیا اس کی وجہ ہے؟ واقعی عالمی برادری اور امریکہ جو ہے پاکستان جو اقدامات اٹھا رہا ہے اپنے نیوکلیئر ہتھیاروں کے تحفظ سے متعلق, وہ اس سے مطمئن ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ امریکی قیادت جو ہے وہ پاکستان کے ہتھیاروں سے کسی حد تک مطمئن ہے. شارٹ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو وہ لگے گا آپ کو کہ جہاں تک ملٹری پاکستان کی جو ہے وہ کنٹرول میں ہے اپنی صورتحال کے, تو پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. لیکن پاکستان کا جو مسئلہ جو جس نظر سے باہر سے لوگ یا تجزیہ نکار یا باقی جو پاکستان کے ہمدرد ہیں وہ لوگ جس طرح سے دیکھتے ہیں, وہ پاکستان کی سٹیٹ یا ریاست کی کمزوری اور پاکستان کے اندر غربت اور جہالت اور اس کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام, اور اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں افراتفری اور ایک ایسی صورتحال پیدا ہونے کے چانسز بہت ہیں جس میں کوئی ایک غیر ریاستی گروپ جو ہے وہ جب ریاست اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہو تو اس افراتفری کے عالم میں وہ ایک ایسا گروپ کہیں سے نکل سکتا ہے جو پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس یا پاکستان کے نیوکلیئر جو انسٹالیشنز ہیں ان کو ان کے خلاف حملہ آور ہو, ان کو چوری کرے, ان یا ان انسٹالیشنز کے اندر جو افسران ہیں جس میں فوجی افسران بھی شامل ہو سکتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی کسی حد تک ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی افواج جو ہیں انہوں نے پاکستان کے سیولین سٹرکچر کو کئی دفعہ دھرم بھرم کیا ہے. ہر جو جنرل ہے اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو سیاسی استحکام دے سکتا ہے, وہ ماشاء اللہ اگر لگائے تو پاکستان ترقی کر سکتا ہے. پاکستان نے جو ہے وہ فوجی ڈکٹیٹرشپ میں زیادہ ترقی کی ہے اور یہ سیولین جو ہیں یہ سب کرپٹ ہوتے ہیں, اور اس طرح کی جو سوچ ہے وہ بہت عام پائی جاتی ہے. اور ساتھ ہی اس طرح کی سوچ کے اندر مذہبی انتہا پسندی کی جو سوچ ہے وہ بھی پاکستان کے سیکیورٹی آپریٹرس میں جنرلز اور اس طرح کے جو لوگوں میں جو آپ کو بہت عام طور پہ بہت سیکولر نظر آتے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے بات کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ طالبان کی حمایتی نکلیں گے, وہ جو ہیں وہ انتہائی دائیں بازو کی جو سیاسی گروپ ہیں یا جو تشدد پسند گروپ ہیں یا جو مذہبی گروپ ہیں ان کے وہ حمایتی نکلیں گے. تو ایسی صورتحال میں جہاں پاکستان کے 50% بچے جو ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے, جن کا کوئی مستقبل نہیں ہے, جن کو مستقبل کے لیے تشدد پسندی اور اس طرح کے لیے وہ لوگ فاڈر ہیں, اس طرح کی لوگ جو ہیں, اس طرح کے بچے جو ہیں ان کو بڑی آسانی سے اس طرح کی چیزوں کی طرف راغب کیا جا سکتا ہے جس میں انتہا پسندی, تارنائزیشن اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اور پاکستان کی سوچ جو ہے, سیاسی سوچ, وہ ایک کنویں والی سوچ ہو گئی ہے. پاکستان ایک زمانے میں قومی سطح کے اوپر پاکستان کی سیاسی قیادت کی جو سوچ ہوتی تھی وہ دنیا
سے
نظر رکھی ہوتی تھی, ان جیسی سوچ ہوتی تھی. ابھی جو پاکستان کی سوچ ہے وہ ان کی اپنی کنورسیشن ہے, ان کا اپنا ایکو چیمبر ہے کہ جس میں ایک آدمی بات کرتا ہے, دوسرا جواب دیتا ہے, اور بات اور جواب دینے وہ عالمی برادری سے کٹے ہوئے ہیں. عالمی سطح پہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں, جو آج محفوظ ہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ کل محفوظ نہ ہوں.
اوکے, آپ بتائیے گا ڈاکٹر عبدالحمید نیر صاحب, کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ گزشتہ دنوں جو جوہری تحفظ سے متعلق بین الاقوامی جو ادارہ ہے IAEA, ان کے تعاون سے اسلام آباد میں پہلی دفعہ ایک کانفرنس جو ہے اس کو ہم وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جوہری ہتھیار کے تحفظ کے حوالے سے تربیتی پروگرام یا کانفرنس جو ہے وہ اسلام آباد میں منعقد ہوئی, اور اس قسم کی کانفرنس پہلی دفعہ پاکستان میں منعقد ہوئی ہے. اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ کیا پاکستان جو ہے اس کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے, یا پھر یہ کہ IAEA کی طرف سے پاکستانی کوششوں پر اس سے اظہار پر اعتماد کا اظہار ہوتا ہے؟
دیکھیے, جو بات IAEA کانفرنس وغیرہ کی ہے وہ اس کو آپ ایک اور نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان IAEA کا ممبر بھی ہے اور اس کی گورننگ باڈی کا ممبر بھی ہے, گورننگ بورڈ کا. لہذا پاکستان اس کا اتنا ایکٹیو پارٹنر ہے کہ اگر وہ کوئی کانفرنس کرنا چاہے تو پاکستان اس کو آسانی کے ساتھ ہوسٹ کر سکتا ہے, بخوشی ہوسٹ کر سکتا ہے. پاکستان کے سیویلین کے پروگرام چل رہے ہیں, لہٰذا اس کو ایک لیول آف انٹریکشن اس کا رہنا ضروری ہے. مگر جو بات اس سے پہلے میں یہ کہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں
جی,
اس میں مجھے بہت بڑا اتفاق ہے مجھے کہ پاکستان کی اصل صورتحال صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے آفیشلس کی تھنکنگ کیا ہے یا وی کی پرسپشن کیا ہے, بلکہ اصل چیز جو ہے وہ یہاں کا گراؤنڈ لیول کے اوپر چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہیں. یہاں پہ واقعی دہشت گردی بہت زیادہ ہے, اور دہشت گردی کے اوپر ضرب عرض کو کام کرتے ہوئے اتنی تمام دیر ہونے کے باوجود بھی اس وقت بھی ان تمام اعلانات کے باوجود بھی جو سرکار کی طرف سے آتے ہیں, جو فوج کے سربراہ کی طرف سے آتے ہیں کہ ہم نے سر کچل دیا ہے, ہم نے ابھی تک وہ جو دہشت گرد ہیں, تنظیمیں ہیں, ان کو ہم نے ختم نہیں کیا, اور وہ اس علاقے میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں, افغانستان میں موجود ہیں, اور ان کے جو انٹرنیشنل لنکس ہیں وہ موجود ہیں, اور یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر اتنی سرایت کر چکی ہے اور اس کی دقیانوسیت اور ان کے جو خیالات کے اندر جو مذہبیت سرایت کر چکی ہے اتنی زیادہ کہ جس کا اظہار مثال کے طور پر سلمان تاثیر کے قاتل کے جنازے کے اوپر ہوا تھا, جن میں لاکھوں لوگ آ گئے, انہوں نے وہاں پہ اس کو پڑھی, بڑے بڑے جو وکلا تھے, بڑے بڑے ریٹائرڈ چیف جسٹس تھے, انہوں نے اس قاتل کی حمایت کی وغیرہ. یہ جو ذہنیت ہے یہ بڑی سرایت کر چکی ہے, اور یہ ذہنیت جو ہے وہ اگر فرض کیا وکیلوں میں نظر آتی ہے, یونیورسٹی کے پروفیسرز میں نظر آتی ہے, اور آج کل ہمارے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے القاعدہ کے بہت سے گروپ پکڑے گئے ہیں, داعش کے گروپ پکڑے گئے ہیں, اگر یونیورسٹیوں میں نظر آتی ہے, وہاں کے ٹیچرز میں نظر آتی ہے, اور الس پہ نظر آتی ہے, وکیلوں میں نظر آتی ہے, تو یہ سائنسدانوں میں بھی ہو سکتی ہے, اور ان سائنسدانوں میں بھی ہو سکتی ہے کہ جو اٹامک انرجی کمیشن کے پروگراموں میں شامل ہیں, اور اس کے باوجود کہ ان کا کلیم یہ ہے کہ ہم پرسنل ریلائبلٹی پروگرام پورا کا پورا چلاتے ہیں, اور ہم کسی صورت میں بھی ایسے لوگوں کو اپنے پاس نہیں رکھتے جو ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی رکھتے ہو, لیکن ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسی رکھ کے ہر وقت تو کوئی نہیں کر رہا ہوتا, پتا نہیں کس وقت آ جاتا. یہ خطرہ ہمیشہ موجود رہے گا.
صحیح.
اس سے بڑھ کے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ آرمی کی بہت سی انسٹالیشن کے اوپر پہلے بہت بڑے بڑے حملے کر چکے ہیں جگہ جگہ.
نہ
صرف یہ بلکہ یہ بھی بات ہے جاننے کی کہ ان کو ان کی دسترس سائنسدانوں کے اوپر بھی ہے اور ایسے لوگوں پر بھی ہے. یہ بھی بات جاننے کی ہے کہ پاکستان اٹامک جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے کمپوننٹس ہیں وہ سارے ایک جگہ پہ نہیں ہیں, انہوں نے جان کے جگہ جگہ پھیلائے ہوئے ہیں, دور دور ہیں. لہٰذا نیوکلیئر مٹیریل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ. لہٰذا نیوکلیئر چاہے اس کو کتنا ہی کیموفلاج کر کے وہ چلائیں, لیکن اگر ان سائڈ انفارمیشن کبھی موجود ہو تو آپ آرام سے اس کو ہائی جیک کر سکتے ہیں, اغوا کر سکتے ہیں, اس کا استعمال کر سکتے ہیں.
پھر یہاں پہ لیکن ڈاکٹر نیر صاحب, پھر یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو حالات زمینی حالات آپ نے بتائے ہیں, ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب کی جو گفتگو ہے, ان کی جو انالیسس ہے, اس کو اگر ہم دیکھیں, لیکن اس کے باوجود جو عالمی برادری ہے, امریکی عہدیدار ہیں, وہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں ان اقدامات پر جو پاکستان نے حالیہ دنوں میں جوہری ہتھیاروں کے تحفظ سے اٹھائے ہیں, تو پھر اس کو کس طرح کیا جائے, یا محض اس کو پاکستان کی حوصلہ افزائی کہا جائے, یا پھر ڈو مور کی ایک اور ایک مختلف شکل اس کو کہا جائے؟
میرا خیال ہے کہ حوصلہ افزائی ہے یہ, اور اس میں یوں ہے کہ پاکستان کی سرکار کو وہ کسی صورت میں بھی ایک ناپسندیدہ پرایا اسٹیٹ قرار دینے کے قابل نہیں ہے. دیکھیے, پاکستان کے ہاں جو نیوکلیئر پروگرام بن کے پھیل کے بڑھ چکا ہے, بن چکا ہے, اس کو وہ باہر والے کوئی بھی اپنی مرضی سے نہ بند کر سکتے ہیں, نہ کسی وقت بھی آ کے اس پر قبضہ کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایسٹس بھی پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز بھی بہت پھیلے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر, اور ان کے جو مٹیریل ہیں وہ بھی ان کے جو سولوشن سے وہ جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہیں. لہٰذا وہ کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی کہ باہر سے کوئی آ کے اس کے پروگرام کو قبضہ کر کے اور ختم کر دے. لہٰذا قابض تو حکومت پاکستانی ہوگی, اس کا منتظم تو حکومت پاکستانی ہوگی. لہٰذا حکومت پاکستان کو جتنا زیادہ انگیج کروا سکے وہ کروا رہے ہیں. حکومت پاکستان ان کو بہت سی اطلاعات دیتی ہے, اور وہ جب سوال کرتے ہیں تو بہت چپتے میں سوال کرتے ہیں, جس کے جوابات ایسے نہیں کہ وہ جو دل میں آئے جواب دیتے ہیں, کیونکہ بعد میں جاتے ہیں تمام جتنے جوابات ان کو حاصل ہوئے ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے سے میچ کر کے دیکھتے ہیں کہ جوابات کنسسٹنٹ ہیں کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہو تو وہ اگلی دفعہ لا کے دکھاتے ہیں کہ آپ یہ ہمیں کیا انفارمیشن دے رہے ہیں جس میں جوابات کنسسٹنٹ نہیں ہے. چنانچہ پاکستان کی طرف سے جو انفارمیشن جاتی ہے چاہے وہ بیئر منیمم ہو, لیکن وہ ایسی ہے کہ جس میں ان کو کسی نہ کسی حد تک ان پرنسپل اتفاق ہوتا ہے, مگر اگر پوری طرح اتفاق نہ بھی ہو تب بھی وہ پاکستان کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں.
جی, بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر نیر صاحب, اور ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. ہمارے جو لسنرز ہیں ٹیلی فون لائن پہ, ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی وہ ہمارے ساتھ رہیے, نیکسٹ سیگمنٹ میں ہم ان کو ٹائم دیں گے, ان کو سنیں گے. نیکسٹ سیگمنٹ میں پاک یو ایس پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی کی جو اہمیت ہے اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اس وقت لیتے ہیں ایک بریک.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی سامعین, ویلکم بیک پروگرام جہاں رنگ میں, جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے. اس وقت یہاں امریکہ سے عرفان ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ویل نون پاکستانی امریکن کمیونٹی کے ایک ممبر ہیں, اور ہمیں ایک ایجوکیشنسٹ رسول بخش رئیس صاحب, انٹرنیشنل افیئرس کے آپ ایکسپرٹ بھی ہیں, وہ پاکستان سے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے. اور عرفان ملک صاحب, آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے, بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ٹائم دے رہے ہیں. یہ بتائیے بتائیے گا, یہاں امریکہ میں نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی جو ہے اس میں کافی تیزی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس ڈپلومیسی کے پیچھے امریکہ کی سوچ کیا ہے, وہ کیا اس سے حاصل کرنا چاہتا ہے؟
جی السلام علیکم. یہ جو آپ نے ٹاپک ہے یہ کافی دیر سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے میں کہوں گا اس کے درمیان یہ بات چیت چل رہی ہے کہ ہم لوگوں میں ان دو ممالک میں پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ جو ہے وہ اتنا نہیں ہے, زیادہ تر کنٹری ٹو کنٹری یا ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن ہے. اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ تجربہ ہے کہ جن ممالک کے ساتھ امریکہ کا پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات بہتر ہیں, اور اگزامپلس ہیں اسرائیل اور یو ایس اپنا انگلینڈ, فرانس, جرمنی, جو بھی آسٹریلیا, ویسٹرن ممالک جتنے بھی ہیں جن کے ساتھ پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہے, اس میں جو ہے کنٹری ٹو کنٹری اور ایڈمنسٹریشن ٹو ایڈمنسٹریشن ریلیشن شپ بھی بہتر ہو جاتے ہیں. تو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اور پاکستان گورنمنٹ نے اس سلسلے میں کوشش یہ کی تھی کہ جی پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ بڑھانے کے لیے نہ صرف کلچر یا ثقافت کا جو ہے وہ تعلق قائم کیا جائے, بلکہ جرنلزم, ایجوکیشنسٹ اور جو پارلیمنٹیرینز, اس طرح ڈفرینٹ جو ڈسپلنس ہیں, ڈفرینٹ جو ہیں لوگ, وہ ایک دوسرے کو ملیں اور اس سے تعلقات بڑھیں. اور اس سلسلے میں کئی سالوں سے ڈفرینٹ گروپس جو ہیں, جیسا میں نے بتایا ایجوکیشنسٹ کے جرنلسٹ ہیں, لائرس ہیں, وہ پاکستان سے امریکہ آتے ہیں, امریکہ سے پاکستان جاتے ہیں, اور ان کی جب ادھر ملاقات ہوتی ہے تو ایڈمنسٹریشن سے بہت کم ملاقات ہوتی ہے. زیادہ ان کی ملاقات اگر لائرس کا گروپ آیا ہے تو وہ ڈفرینٹ شہروں میں, امریکہ کے ڈفرینٹ شہروں میں لائرس کو جا کے ملتے ہیں. اگر یونیورسٹی پروفیسرس کا آیا ہے گروپ تو وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ان کو ملتے ہیں, اپنے ایکولنٹ جو پروفیسرز ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹس ان کو ملتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک سکسیسفل ماڈل ہے, اس کو ٹائم لگے گا. جیسا میں نے کہا کہ امریکہ کا اور ممالک کے ساتھ بھی ہے, پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ شروع کیا ہے, اس کو ذرا ابھی ٹائم لگے گا, پر یہ ہے کہ امید ہے کہ اس سے نہ اونلی لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی بلکہ امریکن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا تجربہ ہے کہ جب پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ ہو تو اس سے ٹریڈ اور باقی چیزوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
اوکے, ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو امریکہ اور پاکستان کی پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی ہے اس کے تحت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی اسٹوڈینٹس ہوں یا پھر صحافی ہوں یا ٹیچرز ہوں, قانون ساز ہوں, وہ یہاں پہ آتے ہیں سرمایہ کار امریکہ. اور پھر جب یہ کوسچن کرنا چاہوں گی کہ وہ جب واپس پاکستان جاتے ہیں تو پاکستان کو کیا فائدہ اس سے ہوتا ہے؟
پاکستان کو کئی لحاظ سے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک وہ نوجوان بچے جو وہ رائٹ ہیں اور امریکہ میں جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ امریکہ وہ نہیں ہے جس طریقے سے کہ لوگ یہاں پروپیگنڈا کرتے ہیں, بلکہ ایک بہت اعلیٰ ترقی یافتہ تہذیب ہے اور ان کا ایک بہترین نظام ہے, اور جو لوگوں نے اور ملک نے ترقی کی ہے وہ ایک مثال ہے. تو واپس جب آتے ہیں تو کافی یہ لوگ ایک لیڈرشپ رول ادا کرتے ہیں اپنے اپنے شعبوں میں
جی,
اور پھر وہ جو ایک تصور لے کے آتے ہیں مغرب کا اور امریکہ کا, ترقی یافتہ ملکوں کا اور جمہوریتوں کا, وہ پھر پاکستان کو بھی اسی طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں اس قسم کی جو مستقبل کے لیڈر ہیں مختلف شعبوں میں, ان کو اگر امریکہ سے انسپائریشن ملتی ہے اور اپنے پاکستانی نظام کو وہ کسی بھی لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو ایسا ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ملک کو بہت فائدہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں
جی.
ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی جو فل برائٹ کے اوپر کے پروگرام میں امریکہ گئی تھی, اور امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ ٹیچ یو ایس اے پروگرام ہے
جی.
وہ یہ کنسپٹ پاکستان میں لے کے آئی اور اس نے یہاں پہ ایک این جی او شروع کی اور ایک پروگرام پاکستان میں شروع کیا, ٹیچ پاکستان پروگرام, جو کہ غم کے بچے, دوسرے اداروں کے بچے جو اندر اسکول ہیں وہاں جا کے وہ پڑھاتے ہیں. اس طریقے سے مختلف شعبوں میں میں سمجھتا ہوں کہ وہاں دیکھ کے کہ لوگوں نے کیسے ترقی کی ہے, تو پھر یہاں کے وہ اسی قسم کی ترقی خواب بھی دیکھتے ہیں اور عملی اقدامات بھی اٹھاتے ہیں.
اوکے, کچھ کالرز ہیں جو اس موضوع پہ کچھ کہنا چاہیں گے. جی, لیاقت الملک صاحب دیر سے, السلام علیکم.
سلام شہناز, میں پہلے موضوع پر کچھ کہنا چاہتا تھا طاہر روحیل صاحب کی, لیکن وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماہرین سے کہ یہ جو ہماری پیپل ٹو پیپل امریکہ کے ساتھ جو ڈپلومیسی ہے یا جو ریلیشن شپ ہے, 9/11 سے پہلے جب ہم دیکھے تو ہماری تو یہ خواہش ہے, آپ یقین کیجئے میں ضلع دیر کا آدمی ہوں جو شمالی علاقہ جات ہے, یہاں پر امریکن آیا کرتے تھے, ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوا کرتی تھی, مختلف پروجیکٹس میں بہت اچھے تعلقات تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے, ٹھیک ہے آج بھی ہمارے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں, ہمارے وکلا جا رہے ہیں, ہمارے پروفیسر جا رہے ہیں, کافی کچھ فائدہ ہو رہے ہیں وہاں جا کر ان کی ترقی کے حالات دے کے, اسباب دے کے, وجوہات دے کے, اور پاکستان کے لوگوں یہاں آ کر پاکستان میں اس سے استفادہ کرے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ وجوہات کیا ہے, طاہر روحیل صاحب نے کہا کہ ایک مائنڈ شفٹ ہے, مائنڈ شفٹ کس وجہ سے ڈیولپ ہوا ہے, امریکہ کی اس غیر ضروری انٹروینشن کی وجہ سے ایک مائنڈ شفٹ ان کے خلاف ہو گئی ہے, ورنہ یہی لوگ یہاں آیا کرتے تھے, ہمارے ساتھ پیرا کرتے تھے, ہماری اب بھی خواہش ہے کہ وہ آئے یہاں پھرے, ہم بھی وہاں جائے, ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ لے. نہ یہ جو آپ نے کہا, میں ذرا وقت آپ کروں گا, آپ مائنڈ نہ
کریں, ٹائم بہت کم ہے, ہم نے دو اور ٹاپکس پہ بھی بات کرنی ہے. سوات سے ایک اور کالر ہے, لیکن لیاقت الملک صاحب آپ کا نقطہ ہم ضرور اٹھائیں گے پروگرام میں. ایک اور کالر سوات سے, السلام علیکم. گلاغا صاحب,
ہلو. وعلیکم. ہلو
جی سر,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دیکھو 68 سال ہو گئے امریکہ جو ہے نا ہم کو ہوائی جہاز دیتے ہیں, توپ دیتے ہیں, ٹینک دیتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا اس کا دوسری اس کا جو ہے نا پھل اس نے دیکھ لیا, یا ہمارے جو چیز دیتے ہیں ہمارے فوج کو وہ صرف دہشت گرد بناتے ہیں, وہ امریکہ کے خلاف جو ہے نا نفرت وہی لوگ پھیلاتے ہیں.
جی شکریہ, آپ نے کافی اہم پوائنٹ اٹھایا ہے, لیکن اس پہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے. آپ یہ بتائیے گا عرفان ملک صاحب کہ یہ جو پروگرام ہے اس سے امریکہ جو ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, کیا ابھی تک اس کو فائدہ ہوا ہے؟
دیکھیے امریکہ کا تو جو اس میں جو آبجیکٹو ہے وہ میرے خیال میں جو آپ کے پہلے کالر نے ریز کیا وہ یہ ہے کہ جی پاکستان میں جو اس کی انفیوریبل ریٹنگ ہے وہ بہتر ہو, کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کو ایز اے دوست یا ایز اے فرینڈ سمجھیں, تو امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہے. اور امریکہ چاہتا ہے کہ بھی انسٹیڈ کے میڈیا اور ایڈمنسٹریشن یو ایس اور پاکستان کے ریلیشن شپ ڈیفائن کرے, اگر لوگ ڈیفائن کریں گے جیسے آپ نے کہا جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں یا جو لوگ ادھر آتے ہیں یا جو امریکنز وہاں پہ جاتے ہیں, وہ جب آ کے اپنا تجربہ اپنے ساتھیوں سے ادھر بیان کریں گے تو میرا خیال ہے اس سے جو امریکن تھنکنگ ہے کہ اس سے ایک پازیٹیو انوائرمنٹ پیدا ہوگی, اور اس پازیٹیو انوائرمنٹ سے بزنس بھی فلرش کرے گی, ریلیشن شپ بھی بہتر ہوں گے, اور ایک دوسرے کے اوپر جو غلط پرسیپشنز ہیں وہ بھی دور ہوگی.
اوکے, بہت شکریہ عرفان ملک صاحب آپ کا. اور ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, آخری سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی, مختصراً اس کا جواب دیجیے گا, جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں جس کے آپ ماہر بھی ہیں, اس میں جو نان گورنمنٹل انٹریکشن ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟
یہ تو عام ہوتا ہے کہ عوام اگر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں, اور ایسا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں, تو ایک دوسرے کو سمجھنے میں, ایک دوسرے کی ثقافت, تاریخ, لوگوں کے بارے میں معلوم کرنے سے اعتماد سازی میں اضافہ ہوتا ہے, اور حکومتوں کے لیے پھر تعلقات کو وسعت دینا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لوگوں کے اندر جو ایک رائے مثبت پیدا ہوتی ہے وہ ایک گہرا اثر کرتی ہے حکومت کی پالیسی پر, اور حکومت کو کسی قسم کی کوئی ریزسٹنس یا مزاحمت کا سامنا کرنا نہیں پڑتا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ میں صرف آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر جانسن جب پاکستان آئے تھے تو یہاں پہ ایک جو ان کو دیکھنے کے لیے لوگ کراچی کے اندر وانحانہ انداز میں آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں, اور ایک ریڈی بان بھی تھا بشیر, تو ان کو انہوں نے پھر وائٹ ہاؤس کا مدعو کیا تھا. وہ پاکستان میں جو امریکہ کی یہاں پہ ایک رائے ہوئی اور ایک اچھا تاثر پیدا ہوا اس کی وہ مثال نہیں ملتی.
ٹھیک.
اور برسوں تک کئی دہائیوں تک لوگ وہ بشیر ریڈی بان کی بات کرتے تھے اور کس طرح سے امریکہ میں اس کو ان کو وائٹ ہاؤس میں بلایا گیا اور اس کی پذیرائی کی گئی. ایک عام آدمی بھی تو یہ جو پیپل ٹو پیپل ڈپلوماسی ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ جو ملنا جلنا ہوتا ہے اس کے اثرات زیادہ دیر پا ہوتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب اور عرفان ملک صاحب, آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ایک بریک جو ہے وہ لیے بغیر پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے. اور اس وقت منظر وسیم صاحب نے, معروف تجزیہ نگار ہیں لندن سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے کہ پناہ گزینوں سے متعلق ترکی اور یورپی یونین کے مابین جو ایک معاہدہ ہوا ہے اور کل سے وہ معاہدہ نافذ العمل بھی ہو چکا ہے, اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے. منظر وسیم صاحب خوش آمدید پروگرام میں, اور یہ بتائیے گا کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کی جب ہم بات کرتے ہیں کون سے ممالک کا کیا کردار ہے, اور کیا اسے پناہ گزینوں کا جو ایشو ہے وہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا؟
جی, یہ اس سارے مسئلے کو اور اس ڈیل کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ شروع تب سے ہوا جب مشرق وسطی میں جنگیں شروع ہوئیں اور لیبیا کے اندر بھی جنگ شروع ہو گئی, بہت زیادہ انفلکس ایک ریفیوجیز کا آنا شروع ہوا یورپ کی طرف, اور 2015-2014 کے اندر کافی زیادہ لوگوں نے آنا شروع کر دیا, اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ 2016 میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ 8.5 لاکھ تک تو ریفیوجیز کو ایبزارب کرنے کے لیے جرمنی ہی تیار تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اور جو ملک تھے جس طرح سویڈن ہے اور اسکینڈینیوین کچھ کنٹریز تھے, اور ان لوگوں نے کافی اپنی ایک اوپن ڈور پالیسی رکھی اور کوشش کی کہ سب لوگوں کو جتنے بھی میکسیمم ریفیوجیز کو ابزارب کر سکیں اپنے ملکوں میں, تو وہ انہوں نے اس کے لیے دروازے کھولے اپنے. لیکن اسی دوران میں فرانس میں جو واقعہ پیش آیا اور اس طرح کے ٹیررزم کے ایک دو واقعات کی وجہ سے لوگوں کا سینٹیمنٹ یہاں پر بالکل ایک دم ہی اوور نائٹ بدل گیا یورپ میں, اور ایک دم سے ہی ریفیوجیز کو دوسری نگاہوں سے دیکھا جانا شروع کیا. اسی دوران میں اگر ہم یاد پڑتا ہے کہ جرمنی کے اندر کچھ جو نیو ایئر کے وقت لڑکیوں کے ساتھ کچھ مس بہیو کیا ریفیوجیز نے, اس کی ایکوزیشنز آئیں جو بعد میں اور تو کہ کنٹروورشل ہے, لیکن یہ رہی ایسی سچویشن, اور پھر سویڈن میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے, اس کے بعد سے تو بالکل ہی جیسے ریفیوجیز کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہے, لیکن پھر بھی ان کو ایکسپٹ کرنے کی جو تھی سوسائٹی کے اندر ایک ایبلٹی وہ محدود بھی ہو کے رہ گئی, تو ایک بیک لیش سا آیا اور پھر ان کو بالکل ہی ریجیکٹ کرنے کی باتیں ہونی شروع ہو گئیں. اسی سچویشن میں کیونکہ الٹیمیٹ جو تھے ڈیسٹینیشن ہم دیکھتے ہیں ریفیوجیز کے, وہ کوشش کر رہے تھے سویڈن جرمنی میں, کچھ لوگ جو تھے برطانیہ لے آنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس سارے سینیریو کے اندر جب انہوں نے اپنے بارڈرز بند کر دیے سویڈن نے بھی اور جرمنی کے اندر بھی مشکل ہو گئی, تو بہت سا ایک بیک لاگ اکٹھا ہو گیا گریس کے اندر, اور آگے ہم جاتے ہیں تو جو ہنگری اور ان ملکوں کے اندر کافی ریفیوجیز اکٹھے ہو گئے.
ٹھیک ہے,
اس سچویشن کی وجہ سے اب ایک پریشر پڑ گیا یورپین یونین پہ کہ اس مسئلے کا کوئی حل سوچنا چاہیے, اس طرح تو نان اسٹاپ ریفیوجیز آتے ہی رہیں گے اور کس حد تک ہم ان کو ایبزارب کر پائیں گے. ریزلٹ اس کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ کے بہت سے ملکوں جیسا سویڈن میں اور جرمنی کے بہت سے علاقوں میں ایکچولی کلچر کے اندر لوگوں نے شور مچایا کہ ہمارا کلچر ہی چینج ہو گیا ریفیوجیز کی آمد کی وجہ سے, تو یہ بھی ایک ایشو بن گیا. تو اس وجہ سے اب یہ بنی پوری جو اوور آل سینیریو کہ یورپ جو تھا وہ ڈیسپریٹ ہو گیا کہ کسی طرح کوئی ڈیل کی جائے اور کسی طریقے سے ریفیوجیز کو آنے سے روکے.
لیکن پھر ایسی بھی اطلاعات ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہو رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ آج بھی کچھ پناہ گزین جو ہیں وہ ترکی سے یونان پہنچے ہیں.
جی, یہ ہم میرے خیال میں اس کے بارے میں جو اوور ریئیکٹ تھوڑا سا کر رہے ہیں کیونکہ معاہدہ ایکچولی بہت سپیڈ میں ہوا ہے, باقی کا انفراسٹرکچر اس طریقے سے بن نہیں پایا جس طرح کہ یہ نارویجن ریفیوجی کاؤنسل کے جو وہاں کے تھے لیبوس اور کیوک کے جو سٹی آئیلینڈز ہیں ان کے اوپر جو ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوائٹ فرینکلی کہ اتنا الارم ہے اس وجہ سے کہ بہت سپیڈ میں ساری ڈیل ہوئی ہے, وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنی جلدی ڈیل سائن ہو جائے گی ترکی کے ساتھ. تو وہ پورا جو انفراسٹرکچر تھا وہ پریپیئرڈ نہیں تھا اس کے لیے کہ وہ کل کی بات کر رہے ہیں کہ تقریباً 1000 کے قریب کل ہی ریفیوجیز آ گئے. اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ریفیوجیز کو ایکسپیکٹ کریں یا واپس بھیج دیں. لیکن اگر جب ہم گریک اتھارٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ فاسٹ جو ایک ٹرم تھی اس ایگریمنٹ میں کہ فاسٹ ٹریکنگ کی جائے گی ان کی ریفیوجیز کو, ساتھ ہی آئیں گے تو ساتھ ہی اسی وقت ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ انفراسٹرکچر بنانے میں بھی 4-5 اپریل سے پہلے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو فاسٹ پروسیسنگ کر سکیں. تو یہ تھوڑا سا میرے خیال میں ٹیزنگ پرابلم رہیں گے اگر یہ جو بھی سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی ٹھیک رہے گا. تو یہ اخباروں کی سرخیاں جو ہیں وہ بہت کلیئر سچویشن نہیں دے رہی. آف کورس کے اوور نائٹ اگریمنٹ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ آگے انفراسٹرکچر جو لوگوں کو تو خبر تک نہیں پوری پہنچی تھی کہ اگریمنٹ جو ہے وہ کب سے اپلیکیبل ہے.
رائٹ, بہت شکریہ منظر وسیم صاحب, آئندہ بھی اس ٹاپک پہ آپ سے بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اور سامعین, اس وقت ہمیں دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے پشاور سے جوائن کیا ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب.
جی وعلیکم السلام.
جی شکریہ بہت بریگیڈیئر صاحب. آج یہ اطلاعات آ رہی ہیں پاکستان سے کہ صدر ممنون حسین جو ہیں انہوں نے وزیرستان کا دورہ کیا ہے, بتائیے گا اس دورے کا پس منظر کیا ہے, کیا آپ اس کی موجودہ جو صورتحال ہے کیا آپ اس کی اہمیت دیکھتے ہیں؟
جہاں تک صدر ممنون کے فاتح کے دورے کا تعلق ہے تو یہ تو بہت اچھے سے اس پر یہ باتیں میڈیا میں بھی اور مختلف سیمینار وغیرہ میں اور ادروائز بھی جو اس کو فاتح کے لوگ ملتے تھے تو یاد دلاتے تھے کہ دیکھو فاتح آپ کا زون ہے, آپ کا ایکسکلوسیو زون ہے, آپ اس کے ذمہ دار ہیں, آپ اس کے بادشاہ ہیں, تو آپ کم از کم فاتح کا ایک دفعہ تو کر لیں. اگر وزیرستان نہیں جا سکتے تو مومن یا خیبر یا قریب والے میں چلے جائیں. تو کیونکہ فاتح میں ایک طرف تو جو فوجی آپریشن ہو رہے تو فوجوں کے بھی آپ سپریم کمانڈر ہیں, دوسری طرف فاتح کے لوگوں کا جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ آپ مقرر کرتے گورنر صاحب اور وہ فاتح کا جو علاقہ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کے اندر آتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ کے ہاتھ کا یا آپ کے منہ سے نکلا ہوا لفظ فاتح کے لیے قانون بن جاتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اور جو مختلف کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں تو کم از کم آپ کے جانے سے اور وہاں پر جو سول انتظامیہ ہے وہ کچھ نہ کچھ حرکت میں آئے گا اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی واپسی کا بندوبست یا کم از کم ان کو یہ فکر لگ جائے گا کہ بھائی یہ ان کو ختم کرانا ہے. اور اگلی بات یہ بھی تھی کہ صدر بھی آخر کار انہیں حکومت وفاق کا ایک مطلب کی اکائی کا ایک مرکزی نقطہ ہے یا مرکزی فکر ہے, تو وہ مرکزی فکر کو تو ضروری طور پر فاتح کا اس علاقہ کا جو کہ مطلب جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہو, اس کے لوگ فکر بکر ہو چکے ہوں, جہاں پر بہت دیر وقت خرابہ ہو چکا ہو اور جہاں پر کہ جنگ بھی جاری ہو, تو ایسے حالات میں صدر کا سمبولکلی جانا بھی
یہ کافی اہم ہے. لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی معلوم ہے, جی بریگیڈیئر صاحب آپ کو بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی معلوم ہے کہ فاٹا کے جو عوام ہیں ان کو کافی شکایات ہے مرکز سے, اور وہ یہ کہتے ہیں بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ فاٹا کے عوام کو پاکستانی اور پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا. اب صدر ممنون کا جو دورہ ہے اس سے کچھ فاٹا کے جو لوگوں کے تحفظات کسی حد تک ان کی جو شکایات ہیں دور ہو سکیں گی؟
جہاں تک دورے کا تعلق ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ مسائل تو حل نہیں ہوں گے جس کا مطلب ان مسائل سے. البتہ یہ بات ہے کہ سمبولکلی اس نے ایک وعدہ پورا کر لیا, دوسری بات یہ کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے کم از کم جو اس نے ہدایات دی ہوں گی تو اس پر کچھ نہ کچھ عمل درآمد ہو جائے گا. اور اگلی بات یہ ہے کہ جو فاتح کے مسائل ہے یا جو ٹرانزیشن ہے جو مسائل کم از کم اس کے جو نالج میں لائے گئے ہیں تو پولیٹیکل گورنمنٹ کو یا آپ نے جو اس کے اختیار میں ہے وہ بہت کچھ اس میں تو کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ یہ بل کو جو اس کے زبانی الفاظ ہیں اور ان کو اگر وہ پریکٹیکل اقدامات میں تبدیل کرے اور اس کے لیے اصلاح عمل بنا لے اور فاٹا اصلاحات
تو حالات جو ہیں جی بالکل اس میں بہتری آ سکتی ہے. فاٹا کے عوام کی زندگیوں میں بھی بالکل کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. بے حد شکریہ بریگیڈیئر سید نذیر صاحب آپ کا. میرے خیال میں میری آواز ان تک نہیں جا رہی ہے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. شہناز نفیس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.